بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو اللہ تعالیٰ مجھ معاف فرما دے گا قیامت کے روز، یہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مراتب قرب میں مجھ کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ، اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر دے، اور میرے باپ کو توفیق ایمان کی دے کر اس کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے. اب فرماتے ہیں، اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن میں کہ نجات کے لیے نہ مال کام آوے گا اور نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہے اس دن میں رسوائی نہ ہو، کہ جس دن نہ مال آوے گا کام نہ اولاد. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آ جائے. قلب سلیم، تو پتہ چلا کہ قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. ہر شخص کے پاس ایک قلب ہے، دل ہے. دل کے کیا معنی ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو، الا یعنی اچھی طرح سے سن لو، خبردار ہو جاؤ. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خوب سمجھ لو وہ کون سا ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل فرمایا کہ جب دل ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، میرے شیخ، وہ بہت مہربان تھے مجھ پر، جو کہ خود خلیفہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اصل میں بیعت تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کہا کہ بیعت کرنے کے بعد کہ تم مفتی محمد حسن صاحب سے اپنی اصلاح کرواؤ. تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کو پڑھ کر کہ اس سے پتا چلا کہ دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور دل کی خرابی سے پورے بدن کی خرابی ہو جاتی ہے. جسمانی طور سے بھی شاید یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر لوگ جانتے ہوں گے، اگر دل میں کوئی خرابی آئی تو سارا جسم ہی الٹ پلٹ ہوتا ہے. تو اس حدیث میں جو قلب کا ذکر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں ہے کہ قلب سلیم لے کر آؤ، قلب منیب لے کر آؤ. وہی لوگ جنت میں جائیں گے جن کے پاس قلب سلیم ہوگا، قلب منیب ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دل ہے ایک ایسی چیز جو ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک، اور جو یہ خراب ہو جائے تو سب خراب. تو آخر اس دل سے مراد کیا ہے؟ بظاہر تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ٹکڑا ہے گوشت کا، اور یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ جانتے ہیں اور ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک پمپ ہے. آج کل تو زیادہ ہی جانتے ہیں کہ ہر جگہ ممراض اتنے شدت سے، آپ کا فلاں وال خراب ہو گیا، آپ کی فلاں رگ بند ہو گئی، تو وہ ایک پمپ ہے دل، وہ تو خون پمپ کرتا رہتا ہے. تو یہاں دل سے مراد کیا ہے؟ دل سے کیا مراد؟ اچھا، دل جو ہے انسان کا خود اختیار میں نہیں،
بلا کسی اختیار کے دھڑک رہا ہے مسلسل, اور محسوس بھی نہیں ہوتا. اگر محسوس ہونے لگے تو یہ اختلاس کی بیماری ہے. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہو رہا ہے. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ لوگ صحت مند ہیں. جس کو اختلاس کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے. تو وہ کیا ہوا, وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, مگر اصل میں اس کو اختلاس کی بیماری ہو گئی. ہونا نہیں چاہیے دل کی دھڑکن, لیکن دل سارا کام کر رہا ہے خاموشی سے, لیکن دل پر اختیار نہیں انسان. جب دل پر اختیار نہیں ہے, اور فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے کسی شخص کو ایسی بات کا مکلف نہیں بنایا, ایسی بات اس کے ذمے نہیں ڈالی ہے جو وہ کر نہ سکے. سمجھ لو اچھی طرح سے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے. کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسا حکم ڈالا ہے جو ہم سے نہ ہو سکے. جس کی جو حالت ہے اس کے موافق حکم ہے, عجیب ہے. اسلام اسی سے مکمل کامل مذہب کامل دین ہے. جو حالت جیسی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے لیے ہیں, اور سب ظاہر ہے شریعت میں ہر چیز دی ہوئی. تو دل پر تو اختیار ہی نہیں, جب دل پر اختیار ہی نہیں ہے تو دل کے احکام کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دل کر ہی کیا سکتا ہے؟ دل ہمارے حکم سے تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے, دل وہ چاہتا ہے, لیکن دل پہ اختیار تو نہیں ہے. تو اس حالت سے دل کیا تو کوئی حکم ہو نہیں سکتا. حکم یہ ہے لیکن کہ دل قلب سلیم لے کر آؤ, قلب منیب لے کر آؤ, دیکھو تمہارے دل میں کوئی خرابی نہ ہو. تو مطلب کیا ہے اس کا, آخر کیا مطلب ہے؟ جیسے ذکر قلبی ہے, ذکر قلبی صوفیہ کے یہاں ہوتا ہے, اور اس میں اچھے اچھے بڑے بڑے حضرات غلطی کھا جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ذکر قلبی سے کہ قلب کی کچھ حرکت ہوگی اس سے اللہ اللہ کی آواز نکلے گی, حالانکہ وہ ہے اختلاع. جیسے آپ کو عرض کیا ذکر قلبی, میرے حضرت, مجھے حضرت نے خود بتایا, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے, میں اکثر حضرت کے پاس تنہا بیٹھتا تھا, بہت زیادہ موقع ملا, حضرت کی شفقت بھی بہت تھی مجھ کو. تو میں نے پوچھا کہ حضرت ذکر قلبی کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ذکر قلبی یہ ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے اللہ کو یاد کرنا. دل کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس چیز کا تعلق ہے؟ سوچ کا. ذکر قلبی نام ہے سوچ کا, کہ بالقصد سوچنا. اسی طرح سے قلب جہاں جہاں مراد ہوگا وہاں مراد آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے, اور سوچنے کی جو بالقصد سوچنا ہے یہ آپ کے اختیار میں, آپ کے مکمل اختیار میں اللہ نے دے دیا. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں, اب آپ سوچیں کہ صدر, تو صدر بازار کو سوچ لیں گے آپ, یا اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیں گے, بیوی کے بارے میں سوچ لیں گے. آپ تو بہت کچھ سوچتے رہتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں یہ سوچتے رہتے ہیں. تو جس کا جو دل چاہے وہ سوچ سکتا ہے, چاہے خراب چیز سوچ لے چاہے اچھی چیز سوچ لے, کیونکہ بالکل مکمل اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ اختیار دیا, آنکھ پہ دیا, کان پہ دیا, زبان پہ دیا, تمام جوارے پہ دیا, یہ جوارے کہلاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور دے دی, سوچ. بس اس کے علاوہ کسی اور چیز پر انسان کا اختیار نہیں ہے. اور جہاں جہاں قلب ہے, قلب سے مراد بالقصد سوچ. ایک ہے بے اختیار خیالات, بلا اختیار خیالات کا دماغ میں آ جانا, اس کو کہتے ہیں وسوسہ. یہ شیطان ڈال دیتا ہے, وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. یہ وہ خیالات ہیں جو از خود آ جائیں. از خود آنے والے خیالات کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اچھے ہوں تو کوئی اہمیت نہیں, اس سے آپ بزرگ نہیں ہو گئے, اور برے ہیں اس سے آپ برے نہیں ہو گئے, کیونکہ وہ تو آپ اس کے فائل نہیں ہیں. چاہے کیسا ہی برا خیال آپ کے دماغ میں آئے, آپ اس کے فائل نہیں. آپ نے جان بوجھ کے سوچا نہیں, سوچا تو وہ تو از خود آیا, تو وہ تو شیطان ڈال رہا ہے. جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور جناب دماغ کہیں چل پڑا, حالانکہ آپ کا ارادہ پورا تھا کہ میں نماز خشوع کے ساتھ پڑھوں گا, لیکن قابو سے باہر ہو گیا معاملہ, اور جب سلام پھیرنے لگے تو یاد آیا او ہو پوری نماز انہی خرافات میں گزر گئی. ہوتا ہے ایسا. تو یہ جو دماغ کو اچک کے لے گیا, کون لے گیا؟ ہم نے جان بوجھ کے تو ہم نہیں گئے, تو شیطان نے اغوا کر لیا. اس کو کہتے ہیں اغوا ہے, شیطان اغوا کر کے لے جاتا ہے, اور وہ پھر اپنے خیالات ڈال رہا ہے. تو اس سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ تم اسے فائدے نہیں تھے. تم نے تو نیت کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گا, بیچ میں شیطان تمہارے دماغ کو لے کے چل دیا. تو تمہارا کوئی حرج نہیں ہوا. جیسے ہی دھیان آئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو خیالات یا سوچ دو طرح کی ہیں, ایک وہ جو بلا قصد از خود آتے ہیں دماغ میں, یہ وساوس کہلاتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا چاہے آپ کیسی وساوس. اور ایک ہے جو ہم بالقصد سوچتے ہیں, جان بوجھ کر سوچتے ہیں, یہی ہے, یہی اعمال ہیں. اور اعمال باطن اسی کو کہتے ہیں, قلب اسی کا نام ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ تم قلب سلیم لے کر آؤ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, دیکھو اس دن تم رسوا ہو جاؤ گے. اگر تمہارا قلب قلب سلیم نہیں ہے تو تم آخرت میں رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے. تو ایسا نہ کرنا, قلب سلیم لے کر آنا, یعنی اپنی سوچ جو بالقصد ہے اس میں گناہ نہ کرنا. اس میں دیکھو ہمارے احکام ہیں, بعض سوچ حرام ہے بعض سوچ حلال ہے, تم حلال کو سوچو حرام کو نہ سوچو. بعض سوچ میں اجر ہے بعض سوچ میں اجر نہیں ہے. مثلاً کسی کی دولت دیکھ کر یہ سوچا کہ کمبخت اس کا مستحق تھا, یہ گدھا بیوقوف, اس کو ترقی مل گئی, اس کو دولت مل گئی, جہنم میں جائے کمبخت, مر جائے ختم ہو جائے, اس کی دولت ختم ہو جائے, یہ سوچ حرام ہے, اس کو حسد کہتے ہیں. تو یہ حسد ہے حرام. یا کسی شخص کو دیکھ کر سوچا بالقصد, انتہائی گنہگار آدمی, ایک نمبر کا بدماش ہے, تو یہ کبر ہے, یہ سوچنا کبر ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا سا آپ کا سوچنا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص تو بدماش ہے, یا ایک نمبر کا کمینہ ہے, دھوکے باز ہے, جیسے بھی آپ چاہیں سوچیں, آپ کو زیادہ القاب پتا ہوں گے. تو آپ نے تو ذرا سا سوچا اور فریکشن آف اے سیکنڈ میں بھی نہیں لگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وہ گناہ ہے, وہ گناہ ہے جسے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اٹل ہے, قیامت آ جائے گی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سچ. انہوں نے فرمایا کہ رائی برابر کبر بھی, اور یہاں بھی کیا لفظ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے دل میں, دل سے کیا مراد ہے, یہاں بھی وہی مراد ہے, یعنی جو سوچتا ہے ایسی باتیں. دیکھیے آپ کے لیے بہت بڑا, یہ بہت بڑی چیز حل ہو جائے گی, اور آپ قرآن و حدیث کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے اگر آپ اس کو سمجھ لیں. تو ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں جو قلب کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا ضروری ہے. باطن وہی سوچ, کہ تمہاری سوچ صحیح ہو, تمہاری سوچ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احکام کے مطابق ہو. ہم آزاد نہیں کہ ہم جو چاہیں سوچا کریں, یہ ہم اس کے لیے آزاد. اور جتنے گناہ ہوتے ہیں, جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سوچ کی, ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بغیر سوچ کے ہوتا. جو لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, جو غصہ بہت آتا ہے اتنا عام ہے, اور بہت سے لوگ تو غصے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ تو کریلے پہ نیم چڑھا. ایک تو غصہ کرتے ہیں پھر اس کو برائی نہیں سمجھتے, اپنے کو حق بات جانب سمجھتے ہیں, اور جس پر غصہ کر رہے ہیں اسی کو قصوروار سمجھتے ہیں. حالانکہ قصوروار تو تم ہو, اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام فرمایا اور تم غصہ کر رہے ہو. اب اس کی تعویلیں کریں گے, اس نے ایسی حرکت کی, چاہے کیسی حرکت کرے غصہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, کوئی شرط نہیں لگائی, بس غصہ نہ کرو, غصہ ہرگز نہ کرو. اب تم کرتے ہو غصہ. تو غصہ جب شروع ہوتا ہے تو غصے سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے. آپ غور کیجئے گا, اپنے جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ اپنے اصلاح اگر چاہتے ہیں تو غصے کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سوچ کو صحیح کرو. کہیں نہ کہیں ایک سوچ آئے گی, جو اس کمبخت نے ایسا کیا, اس طرح کی کوئی سوچ آئے گی. یہ کبر کی سوچ ہے, یہ کبر کی سوچ ہے. شوہروں کو بیویوں پہ آ جاتا ہے اور جو سوچتے ہیں ان کے بارے میں, تو اب وہ الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں, وہ باتیں سوچنے کا سبب کبر ہے. تو ایک بڑا گناہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہ غصہ ہوتا ہے. اسی طرح سے تمام امور سمجھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال ہوتے ہیں ظاہرہ, جیسے حج ظاہری عمل ہے, سفر کرو جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ جاؤ, قربانی کرو. روزہ ہے, ظاہری عمل ہے, بھوکے رہو یعنی کھانا پینا بند کرو, جوارے کے عمل کو بند کیا. زکوٰۃ ہے, مال دو. یہ سب ظاہری اعضا سے کیے جاتے ہیں. اور کچھ اعمال سوچنے سے متعلق ہے جن کو اعمال باطنہ کہتے ہیں, ان کا تعلق دل سے ہے, انہی کو دل سے تعلق ہے. اب دل اپنی جگہ پہ, دل پر سوچ کا اثر ہوتا ہے, مثلا کوئی آپ کو آگے کہہ دے کہ میں تمہارے تو وارنٹ نکل چکے ہیں تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جائے گا, اب کیا ہو دل پہ بھی اثر پڑے گا, دل دھڑکنے لگے گا. یہ دل پر اثر ہوا آپ کی سوچ کا, سمجھ رہے ہیں, دل بھی متاثر ہوتا ہے اور پورے تمام اعضا متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن جو بنیادی چیز ہے جو آپ کو متاثر کر رہی ہے وہ آپ کی سوچ ہے. سوچ ایسی قوت کی چیز ہے کہ یہی آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. عجیب بات کیسے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے, اے انس اللہ کا دھیان رکھ, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا ایک سوچ ہے کہ چلتے پھرتے یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا دھیان اوجل نہیں ہو رہا ہے, تو اس پر وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی. تو جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا دھیان نکل جاتا ہے دماغ. یہ سوچ ہی ہے, سوچ بڑی قوت کی چیز ہے. تو جتنے اعمال ظاہرہ ہیں وہ اعمال باطنہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس میں لکھا ہے کہ اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ سب کے سب بنیاد ہیں اعمال ظاہرہ کی. جب اعمال باطنہ ٹھیک ہو, وہ بات تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ دل ہے. دل ہے یعنی سوچنے کا عمل ہے. جو اعمال سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو دل کہتے ہیں وہ ہیں اللہ کی محبت. اچھا, اللہ کی محبت کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کوئی ایسی چیز ہے جو دل میں ایک کیفیت ہے. جتنے لوگ اس چکر میں ہیں سب گمراہ ہے ہی نہیں, ایسا ایسی کچھ چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر دل کی کیفیت مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو قرآن اور حدیث کی روح سے فرض ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے, فرض ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کی محبت, جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ کیفیت کا نام ہے جو دل میں ہوتی ہے. تو وہ کیفیت تو اختیار میں ہی نہیں آپ کی. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری چیز آپ کے ذمے لگا دی ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے. دل پہ جب ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, ایک کیفیت پہ اختیار ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو کہہ دینا کہ یہ کیفیت ہے, یہ جہالت ہے, یہ جاہل ہے. ہم کہنے والے ہیں اور وہ دینی کے مقتدا ہیں, ترجیب اتفاق ہے. لیکن سچے اہل اللہ ایسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اہل اللہ اپنا جس کو بناتے ہیں وہ اس کو جاہل نہیں رکھتے, اس کو تمام علوم عطا فرما دیتے ہیں. بینی اندر خود علوم انبیاء, تو اپنے اندر خود انبیاء کے علوم دیکھے گا. بے کتابوں بے معیدوں پوچھتا, نہ کوئی کتاب ہوگی نہ معید ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. اسی طرح سے صبر ہے, اسی طرح سے شکر ہے. ایک بات نہیں عمل ہے. میں نے مثالاً کہا کہ مثلا شکر ہے, آپ شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر تو فرض ہے, جیسے نماز فرض. قرآن میں جہاں آیا ہے حکم نماز کا, ویسے ہی حکم آیا شکر کا. تو جیسے نماز فرض ویسے شکر فرض. میں نے کہا آپ شکر کرتے ہیں ادا؟ ہاں کرتے ہیں. اچھا بتائیے شکر ہے کیا؟ ہاں الحمدللہ شکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. میں نے یہ تو شکر ہوا نہیں. تو پھر وہ کچھ اور کہنے لگے, میں یہ بھی شکر نہیں ہے. کچھ اور کہنے لگے, میں یہ بھی شکر نہیں ہے. ہاں گناہ مت کرو. بھائی گناہ نہ کرنا شکر کیسے ہوا؟ شکر تو ایک عمل ہے, بات نہیں ہے, سوچنے کا عمل ہے. اور گناہ تو بہت سے جوارے سے ہوتا ہے, تو شکر ہے کیا آخر؟ اب وہ بڑے سٹ پٹ آیا. میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک شخص کہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں, پانچوں وقت پڑھتا ہوں. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی نماز کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہے کہ نماز یوں ہوتی ہے کہ ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ, ایک ٹانگ نیچے اٹھاؤ, ایک ہاتھ یوں کرو اور دو ہاتھ یوں کرو, تھوڑا سا اچھلو. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے تم یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہو گے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہو, نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی. تو کیا ہوا اس کو نماز سے جب پتا ہی نہیں, تو نماز کیا پڑھے گا وہ؟ اور جو نماز پڑھتا ہے وہ فوراً بتا دے گا نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اب آپ سے پوچھے کوئی کہ بھائی شکر فرض ہے, تم ادا کرتے ہو, تو آپ آئیں بائیں سائیں کریں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے یا ٹالیں گے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کو ہم کو شکر کا پتہ نہیں ہے. تو شکر کی حقیقت سمجھیے, میں آپ کو مثالاً بتا رہا ہوں تاکہ یہ پورا اصلاح نفس اور پورا تصوف آپ کو کم سے کم تھیوریٹیکلی یعنی نظری طور سے تو سمجھ میں آ جائے. اصل تو وہ عملی ہے ساری چیزیں, تھیوریٹیکل ہے نہیں ہے, لیکن تھیوریٹیکلی تو کم سے کم سمجھ میں آ جائے. لیکن اب شکر بتاتا ہوں آپ, شکر کی شکر ایک عمل ہے اور وہ عمل ہے سوچ کا. یعنی یہ سوچو جب کوئی نعمت, شکر ہمیشہ نعمت پر ہوگا, یہ اس پہ تو اتفاق ہے سب کا کہ شکر جو ہے نعمت پہ ہوگا, تو شکر نعمت پہ ہوگا یا کسی بھی خوشگوار حالت پہ ہوگا یا کسی بھی گوارا حالت پہ ہوگا, ان سب چیزوں پہ شکر ہوگا. شکر ہے کیا؟ مطلب پنکھے کی ہوا آ رہی ہے, اب دیکھیں پنکھے کی ہوا آ رہی ہے, ہم نے شکر کیا اس کا؟ نہیں کیا. جن کو اللہ نے توفیق دی, جن کو مشق ہے, وہ کر رہے ہیں, وہ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے شکر کر رہے ہیں. کیا ہے شکر؟ کہ یا اللہ یہ پنکھے کی جو ہوا آ رہی ہے, یہ سوچنا, دیکھیں اب میں سوچ رہا ہوں بلند آواز, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, لاؤڈ تھنکنگ, بلند آواز سے سوچنا, میں بلند آواز سے سوچ رہا ہوں شکر کو. یا اللہ یہ مجھ کو ہوا دے رہے ہیں آپ پنکھے کی, آپ کا بڑا انعام ہے, میں اس کا مستحق ہوں, میں اس کا اہل ہوں. یہ ہم نے سوچ لیا. کیا چیزیں سوچی؟ دو چیزیں. ایک یہ سوچا کہ یہ جو نعمت ہے یہ من جانب اللہ ہے, یہ توحید کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ سوچا کہ میں اس کا اہل نہیں, مستحق نہیں. اور ایک تیسری بات اور اگر سوچی تو شکر کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ دو درجے کافی ہیں شکر کو مکمل کرنے کے لیے. آپ نے شکر فرض ادا کر دیا اگر آپ نے یہ سوچ لیا, اور اگر آپ نے نعمت پر یہ نہیں سوچا تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا اور فرض عبادت سے آپ محروم رہے. بچوں کو دیکھا, اپنے نعمت نہیں ہے, وہ انعام نہیں ہے, صحیح سالم ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, اللہ نے صحیح سالم اولاد عطا فرما دی. کبھی دل میں سوچا یا اللہ یہ آپ کا انعام ہے, آپ کی طرف سے ملا ہے, میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں. یہ دو چیزیں جب آپ نے سوچ لی دل میں, اس کے اثرات پیدا ہوں گے بہت سارے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ سوچنے کے اثرات ہوتے, خود تم نے صرف یہ عمل کیا اپنے اوپر, اس کے اثرات ہیں. ہر سوچ کا ایک اثر ہوتا ہے, اچھی سوچ کا اچھا اثر, بری سوچ کا برا اثر. اللہ تعالیٰ نے شکر کو کیوں فرض کیا, صبر کو کیوں فرض کیا, تفویض کو کیوں فرض کیا, رضا کو کیوں فرض کیا, یہ سب اعمال باطن ہیں. اس لیے کہ یہ اچھی سوچیں ہیں, ان سے تم پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے, تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے, اس میں خاصیتیں ہیں اس کی. اور بری سوچوں سے بری باتیں پیدا ہوتی ہیں, برے اثرات پیدا ہوتے ہیں, انسان بیمار ہوتا ہے, بالکل وہی حال ہو جاتا ہے جو کہ جو عملیات والے بتاتے ہیں, صفری عمل کر دیا. صفری عمل کوئی نہیں کرتا, کسی کی ہمت نہیں صفری عمل کرنے کی. وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر, میں نے پہلی بار آپ کو عرض کیا ہوگا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے, اب تو لوگ بھول بھی گئے, ان کے انتقال کو بھی ایک عرصہ ہو گیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے, بہت ہی ممتاز خلفاء میں سے تھے. تو مطلب تھا ان کا ہومیوپیتھک تھا, ایک طرف عورتیں ہوتی تھیں ایک طرف مرد ہوتے تھے. حضرت مردوں کے حصے میں بیٹھے تھے تو وہاں ایک عورت آ گئی, اور اصل اس ہریے میں آئی کہ ساڑی ہے, بلاؤز ہے, آدھا جسم ننگا ہے, عجیب طرح کا ہولیا بنایا ہوا, اور وہ بھی بالکل انگریزی انداز میں پوچھا, تم عبد الحی ہے؟ میں کہا ہاں میں عبد الحی ہوں. ہم پر کسی نے صفری کر دیا ہے, تم اس کا علاج کرو, ایسے بول رہی. حضرت نے دیکھا, تم خود صفری, تم خود صفری, کیا ہولیا بنایا ہوا تھی؟ بس وہ تو سناٹے میں آ گئی, وہ کسی بہت بڑے خاندان کی تھی, گاڑی واڑی ڈرائیور وغیرہ باہر آ چھوڑ کے یہاں آئی تھی حضرت کے پاس کہ یہ سفلی عمل کا علاج کر دیں. انہوں نے کہا تم خود سفلی ہو, تم نے ہولیا بنایا ہوا ہے. بس نہ کہنا تھا کہ دماغ سناٹے میں آ گیا, اور وہ فوراً واپس چلی. اور حضرت کی کرامت دیکھیے, دوسرے روز آئی برقع پہن کر, ایسی آزاد عورت. تو سفری وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے آپ, یہ سب عاملوں کے پاس جا کر اپنا نقصان کرتے ہو اور شرک تک پہنچ جاتے ہو. بتاؤں میں شرک ہو, کوئی ضرورت نہیں آپ کو. حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم میرا کہنا مانو, ہم تمہارے لیے سے ایک راستہ نکال دیں گے رہائی کا. قرآن کے الفاظ ہیں, کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے ظاہراً اور باطناً, حق تعالیٰ ببانگ دوہل فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دیں گے. کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ہم تقوی اختیار نہیں کرتے, اور تقوی اختیار کرتے ہیں بھی تو صرف ظاہری. پانی کی بڑی احتیاط ہے, پانی کی احتیاط تقوی نہیں ہے. پیجامے کو بار بار دھو رہے ہیں, یہ کوئی تقوی ہے؟ تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر ہر حکم پہ عمل کرو, اللہ تعالیٰ کی اتنی سی بھی نافرمانی نہ کرو, یہ تقوی کہلاتا ہے. غصہ کرتے ہو, ماں باپ کی جو تعظیم کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے, کتنے ہی لوگ ہیں میں 90% داڑھی رکھنے والے اب ماں باپ کی تعظیم تک نہیں کرتے. ماں باپ کی تعظیم کا اتنا بڑا حق ہے, ان کا اتنا بڑا حق ہے, ماں باپ کا سب سے بڑا حق ان کی تعظیم. ہر چیز ان کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی نہ ہونے پائے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو, ان کے سامنے کلام پاک میں ہے کہ ڈھیلے پڑ جاؤ, ڈھیلے پڑ جاؤ, یہی ہے نا, ڈھیلے پڑ جاؤ, اور ان سے نرمی سے باتیں کرو, اور ایسی باتیں کرو جس سے ان کا دل خوش ہو. آواز بلند مت کرو, سختی سے بات نہ کرو, ان کو جھڑکو نہیں. اور بہت بڑا گناہ ہے وہ, اور زیادہ آپ سے نہیں مانگتے, والدین کے بہت زیادہ حقوق نہیں ہے, لیکن تمام حقوق میں سب سے بڑھ کر ان کی تعظیم. تمہاری بات سے ان کا دل ٹھنڈا ہو, یہ ہے تعظیم, تمہاری بات سے ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے. یہ کہتا ہے ہم تقویٰ تو اختیار کرتے نہیں ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا وعدہ ہے, اور یہی وعدہ نہیں ہے, کلام پاک بھرا ہوا ہے تقویٰ والوں کے لیے وعدوں سے. ان کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, اور ان کے کاموں میں ہم آسانی پیدا کر دیں گے. کیا کیا وعدے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے, کس چیز پر؟ تقویٰ. کہ دیکھو کوئی گناہ نہیں. تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان لینے کو, چاہے وہ ظاہری ہو جس کا بھی ذکر کیا گیا جیسے حج روزہ اور زکوٰۃ, چاہے وہ باطنی ہو جس کا بھی ذکر کیا گیا جیسے شکر, تفویض اور رضا. ایک ایک کر کے عرض کروں گا, ابھی تو سلسلہ ہے, ابھی آپ کو بنیادی بات سمجھا رہا ہوں. اور اسی طرح سے جو گناہ ہیں سوچ کے, حسد, کبر, عجب وغیرہ, کینہ, انہیں سے سب کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تواضع, صدق, اخلاص, توکل, یہ سوچیں, یہ بات نہیں اعمال کریں, یہ سب سوچیں قرآن میں موجود ہیں کہ یوں کرو یوں کرو. توکل کرنا ضروری, صدق ضروری, رضا ضروری, تفویض ضروری. فرماتے ہیں جب تک دل کی اصلاح نہ ہو, یعنی یہ سوچ کے اعمال ٹھیک نہ ہو جائیں اور ان میں رسوخ نہ ہو جائے, تو ظاہری اعمال میں بھی پختگی نہیں ہوتی. آنکھ بھر جائے گی, کان بھر جائیں گے, زبان بھر جائے گی, غصہ آ جائے گا, خوب جا پیدا ہوگی, رشتے داروں سے ناگواری ہوگی, یہ سب ہوتا رہتا ہے. وجہ سوچ خراب. جس کی سوچ صحیح ہوتی اس کو ناگواری نہیں ہوتی. حکیم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے حب جا سوچ کا مرض ہے. حب جا یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ لوگوں کے دلوں میں میری وقت ہو جائے, اور اس سوچ پہ عمل کیا. یہ بہت, یہ کبائر میں سے ہے, بڑا گناہ ہے سوچ کا, باطنی گناہوں میں سے ہے. حب جا بڑا گناہ ہے. حب جا میں کوئی مبتلا ہے تو وہ مختلف قسم کے گناہ میں آلودہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی, فرض کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن کی روح سے ہم پہ فرض ہوئی ہے. قرآن کی روح سے فرض ہوئی ہے, قرآن میں حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. فرض کرو اتباع نہیں کرتا, شادی ایسے طریقے سے کرتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, اس کی وضاحت ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, تو بتاؤ وہ کیوں کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مخالف, جس کے اوپر اتنی سخت وعید ہے کہ ایک جگہ تو یہاں تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا لکفر, تو تم نے کفر کیا. اتنا شدید ہے. اور مسلمان ہو کر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے ہر جگہ جو کہ کافرانہ ہے یا ہندوانہ ہے, اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں میں وقت ہو, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 7 لاکھ خرچ کر دیتا ہے شادی ہال میں, شادی کے کھانوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں وقت ہو, ناک نہ کٹے. اتنا بڑا گناہ حب جا ہے. نتیجہ اس کا 10,000 دوسرے گناہ, 10,000 دوسرے گناہ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ دل کی اصلاح کے لیے کیے بغیر ظاہری اعمال میں پختگی نہیں ہوتی. اگر اعمال ہیں بھی تو وہ وزندار نہیں ہوتے, بے مغز ہوتے ہیں, کھوکھلے ہوتے ہیں. اس واسطے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دہی فرما رہے ہیں, یعنی ہمیں خبر دے رہے ہیں, اور رذائل کو ہمیں دور کرنا چاہیے. رذائل کیا ہیں؟ یہی سوچنے کے خراب اعمال کو رذائل کہتے ہیں. جسے میں نے عرض کیا, دیکھیں شکر فرض ہے. اگر ذرا مشق کرو گے کسی اللہ والے کے ساتھ تو تم ہر وقت شکر ادا کرو گے. کپڑے پہنے دیکھو گے, کہو گے شکر. حمام سے باہر آؤ گے, کرو گے شکر. بشرطے کہ تم شکر کو سیکھ چکے, ورنہ صرف زبان پر ہوگا الحمدللہ, لیکن الحمدللہ سے شکر ادا نہیں ہوا. یاد رکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے, کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا بس ایسا ہے جیسے بادام کا اوپر کا سخت کھول والا چھلکا. اصل تو وہ گری ہے اور وہ مغز ہے. وہ نہیں ہے, وہ مغز یہ ہے کہ جب تم جب کوئی بھی نعمت کو سوچو تو سوچو کہ یا اللہ یہ آپ کا انعام میرے اوپر, میں تو اس کا مستحق نہیں تھا, یہ شکر ہے. یہ ہے اعمال باطنہ. میں آپ کو مثالاً عرض کر رہا ہوں, پھر آئندہ عرض کروں گا تاکہ اچھی طرح سے دماغ. لیکن شکر کی مشق کرنی ہے, اکیلے نہیں کر سکو, کسی اللہ والے کو پکڑنا پڑے گا. وہ تمہیں مختلف امور پیش آئیں گے, ان میں بتائے گا کہ یہ شکر اس طرح سے ادا ہوگا, یہ شکر اس طرح سے ادا ہوگا, یہاں یہ مشکل ہو گئی ہے یوں دور ہوگی, اور پھر اس کی برکت سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو رذائل کو دور کرو. مثال کے طور پر ایک آدمی کے دل کے اندر تکبر ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے اختیار سے سمجھتا ہے میں بڑا ہوں, اور جب اپنی بڑائی اس کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ پھر دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے. یہ تکبر ہے. دیکھا آپ نے تکبر. تکبر کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی طرح سے بھی ذلیل سمجھنا, کم سمجھنا. یہ ہم بہت کرتے رہتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. چاہے یہ حقیر تم اپنی بیوی کو سمجھو, تمہارا انجام یہ ہے. تم کو اپنی بیوی کو بھی حقیر سمجھنے کا حق نہیں, کسی نوکر کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہی ہوں. کوئی شخص ایسا ہے جو کبر کرتا ہے وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں جنت. اب نمازیں بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, حج بھی کر لیں, اور نتیجہ پھر بھی جہنم. تو بتائیے اصلاح فرض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اصلاح تو ضروری ہوئی نا, ورنہ سارا کیا دھرا بیکار, قرآن و حدیث کی روح سے بیکار. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یقیناً بیکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں فرما رہے. چاہے تم نے کچھ بھی کیا ہو, اگر تم کبر لیے ہوئے مر رہے ہو تو تم جہنم نصیب ہو کے رہو. کبر اتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں ہے کیا ہے, وبئس مثوى المتکبرین. یہ متکبرین کا ٹھکانہ تو جہنم, برا ٹھکانہ ہے. ایسا آدمی جو تکبر رکھتا ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ اس کو ایک باطنی مرض ہے, رذیلہ ہے اس کے قلب میں, جس میں وہ راسخ ہو چکا ہے, تو ہر وقت کبر کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایسا آدمی اب ظاہری گناہ بھی کرے گا. کیا کرے گا؟ غیبت کرے گا, دوسروں کو حقیر سمجھے گا. غیبت, غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو ناگوار گزرتی. یہ تعریف غیبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اب اس میں کوئی اشکال نہیں رہا. آپ نے کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہی جو اس کے سامنے کہی جاتی اس کو ناگوار ہوتی. یہ غیبت ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, قرآن کی روح. اور دن رات ہمارا مشغلہ ہے, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. بھائی تم کو کیا ملتا ہے غیبت سے؟ غیبت سے تم پہ نحوست آئے گی, اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا, مصیبتیں آئیں گی, بیمار ہو جاؤ گے, آپس میں جھگڑے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, سب ہوگا, ہو کے رہے گا. ایسا آدمی غیبت کرے گا پھر حسد بھی کرے گا, کیونکہ وہ متکبر ہے. وہ جلے گا کہ ارے بڑا تو میں ہوں اور دولت اس کو ملی. جیسے ملازمتوں میں ہوتا ہے, سب کام کر رہے ہیں چار آدمی, ایک کی ترقی ہو گئی, ابھی دوسرے تین جل رہے ہیں بھن رہے ہیں, اس کی ترقی, اس گدھے کی ترقی ہوئی, مجھ کو چھوڑ دیا کیونکہ میں تو بڑا ہوں, میں تو عقل مند زیادہ ہوں, میں تو زیادہ جانتا ہوں. تو کبر اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کبر کہتے ہیں, جو ہم ہر وقت کبر کی اڑاتے رہتے ہیں. کبر کی کیا پچکار. تو بتائیے کتنے بڑے نقصان. تکبر کو ام الامراض کہا جاتا ہے. اسی واسطے تکبر کا علاج ضروری ہوا. اسی طرح سے تمام جو رضائل نفس ہیں, جن کی فہرست ہے, رفتہ رفتہ اگر ملاقات ہوتی رہے گی تو میں عرض کرتا رہوں گا اپنی یاد دہانی کے لیے, آپ کو بھی سمجھ میں آتا رہے گا. ایک دن میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو رضائل نفس ہیں, تکبر اور عجب اور حب جا اور حسد, ان کی حالت ایسی ہے اگر شروع میں کسی کو بتایا جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے آپ کو میں ایک بھینس پہاڑے میں لے جاؤں. بھینس پہاڑا تو آپ گئے ہوں گے, پہلے ہوتا تھا یہیں پہ تو ہم لوگ جایا کرتے تھے. تو بھینس پاڑے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ بھینس والا جو ہے پاڑے والا, اس نے ہر بھینس کا ایک نام بھی رکھا ہوا ہے, نام, اور اس کی پیر دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ کون سی بھینس ہے. اور نام بھی بڑے دلچسپ رکھتا ہے عورتوں کے نام کیوں, یہ نیلم ہے اور حالانکہ بھینس ہے, یہ چمبیلی ہے حالانکہ وہ بھینس ہے. وہ ہر ایک کو پھولوں کے نام, ادھر کے نام, ادھر کے نام سے یاد کرتا ہے. اب آپ گئے اور آپ کو دیکھو یہ نیلم ہے, یہ چمبیلی ہے, یہ گلبدن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہم نے اچھا آپ ذرا سا پلٹے کے بتاؤ کہاں ہے نیلم, سب ایک جیسی نظر آئیں گی. تو کیا ہوا ہے تو فرق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کو رفتہ 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 سنتے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے خود اعمال کو دیکھنا, اپنی سوچ کو دیکھنے سے سب صاف سے سمجھ میں آتے ہیں. اچھا یہ حسد ہے, یہ کبر ہے, یہ عجب ہے, یہ حب جاہ ہے. لیکن اگر کوئی علاج کر لے, جب انسان رذائل کو دور کر لیتا ہے اور اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں جب اب یہ رذائل نفس جو ہے, جیسے کبر ہے, تکبر ہے, یا عجب ہے, یا حب جاہ ہے, ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ اگر ان کو ایک کا علاج کرایا جائے, مثلا تکبر کا علاج کیا جائے گا تو تکبر مغلوب ہو جائے گا اور اس کی جگہ اس کی ضد پیدا ہوگی. اس کی ضد کو کہتے ہیں تواضع. یہ اچھا اخلاق ہے. تواضع کہتے ہیں کہ دل ہی دل میں اپنے کو سب سے کم سمجھنا. اب یہ اتنا بڑا اخلاق پیدا ہو گیا کہ یہ شخص اپنے کو سب سے کم سمجھتا ہے, سب کی عزت کرتا ہے. دیکھیے یہ اخلاق پیدا ہو گیا, اس سے پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی, ذکر اور فکر سے وہ بڑھتی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ شخص اب تعلق میں اللہ اس کو حاصل ہو گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہ کوئی ظاہری گناہ کرتا ہے, نہ کوئی باطنی گناہ کرتا ہے, بلکہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. محبت کہتے ہیں ترجیح کو, کہ عقلاً وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے زیادہ اہم ہے میرے لیے, اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. چاہے ایک طرف ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, اپنا نفس ہو, لیکن وہ ترجیح دے گا اللہ کے حکم کو. تو یہ اللہ کی محبت میں بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو عارف کہتے ہیں. ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں. اس کا یہ حال ہوتا ہے, بینی اندر خود علوم انبیاء. وہ اپنے اندر خود, تو اپنے اندر خود انبیاء کے علوم دیکھے گا. کوئی کتاب بھی پڑھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی, یہ بزرگوں کی صحبت سے ہو جاتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی دو رکعت نفل نماز غیر عارف کی ہزار رکعت سے افضل ہوتی. خیر وہ کہتے تھے عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ہزار رکعت سے افضل ہوتی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عارف کے اندر ریا نہیں ہوتی اور اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. کیونکہ وہ تو جتنے رذائل نفس ہیں ان میں ایک ریا بھی ہے کہ کوئی کام اس لیے کرنا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا, تو وہ تو اس میں سے جاتا رہا. اب خالصتاً اخلاص آ گیا تو اب اس کا درجہ بہت بلند ہے. مجھے ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صحابی کا ایک مد کھجور یا جو یا ایسی چیز, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونے کے برابر. سونے کا احد پہاڑ ہوتا وہ خرچ کرتا. اس طرح کا ہے حدیث شریف. تو مجھے حضرت نے پوچھا کہ یہ تو حدیث شریف ہے, تو بالکل صحیح ہے, غلطی کا امکان تو ہے نہیں. فرمایا کہ ایسا ہے کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیا صحابی اس لیے کہ وہ حضرت کے دوست ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب تھے, تو ان کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے, وی آئی پیز؟ کیا وجہ, وجہ کیا؟ حضرت وجہ تو میری سمجھ نہیں آئی. کہنے وجہ یہ ہے کہ جو صحابی کا اخلاص ہے وہ غیر صحابی نہیں لا سکتا, اور اس کے صحابی کے اخلاص میں اور غیر صحابی کے اخلاص میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک مد کھجور کی قیمت اور کوہ احد, اتنے بڑے پہاڑ کے سونے کے برابر ہونا, اتنا فرق ہے. ہم اس کی ہوا بھی نہیں آ رہی. یہ ہے دیکھیے, اب دیکھیے اگر ہمارے اندر ریا ہے تو ہماری عبادات سب بیکار ہیں کہ نہیں؟ بیکار ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو ریا سانپ بن جاتا ہے اور بخل بچھو بن جاتا ہے. بخل یہ ہے کہ کسی ایسے موقع پہ جب اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا, وہاں خرچ نہ کرے, اس کو بخل کہتے ہیں. جیسے اور حدیث ہے انہیں چیزوں کو رضائے نفس کی. تو اخلاص بڑی اونچی چیز ہے. اخلاص تو اصل میں آخر درجہ ہے. تمام جو رضائے نفس ہیں ان پر قابو جب آ جاتا ہے تبھی صحیح معنوں میں اخلاص حاصل ہوتا ہے. یہی ہے, یہ حدیث شریف یہاں بھی لکھی ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا صحابی نصف مد مد بھی نہیں، نصف مد. مد ایک پیمانہ ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے چھوٹا سا. کتنا ہوتا ہے نصف مد؟ خیال میں آدھا کلو بھی نہیں ہوگا، آدھا پون کلو. میرا صحابی نصف مد جو خیرات کرے، یعنی آدھا سیر، آدھا سیر لکھا ہے، یعنی آدھا سیر کا مطلب آدھا کلو، نصف کلو ہوا. نصف کلو جو خیرات کرے تو غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کا آدھا جو خیرات کرنا احد پہاڑ جتنے سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہی سوال کیا تھا کہ وجہ کیا ہے، یہی بھی آپ سوال لکھا ہوا ہے، کیا وجہ تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے ان کے اندر اخلاص بہت زیادہ آ گیا، اور اخلاص اعمال کو بہت اونچا لے جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. دیکھو اعمال کی بنیاد جو ہے وہ تو نیت کے اوپر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نیت کافی ہے، یاد رکھو. بعض لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں، ہماری نیت تو اچھی تھی جناب ہماری. نہیں، انما الاعمال، تمہارا عمل ہونا چاہیے پہلے، اور عمل کہتے ہیں اس کو جو سنت کے مطابق ہو، یاد رکھیے، ورنہ عمل کے کوئی معنی نہیں. تمہارا عمل وہ ہے، عمل جو آخرت میں کام آئے گا، جو سنت کے مطابق. انما الاعمال بالنیات، اگر نیت کے اوپر ہے اعمال میں کتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی تیرا کافی ہو جائے گا. اخلاص ہی وزن پیدا کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر روگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. تو باطن کے جو روگ ہیں، باطن کی جو بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مال کی محبت ہے، عزت کی محبت ہے، ناجائز غصہ ہے، ناجائز شہوت ہے، ان سب بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کلام پاک میں آیا، قد افلح من تزکا، فلاح تو اس کی ہے جس نے تزکیہ کیا نفس کا. تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ یہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا مختصرا. انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات چیت میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اصلاح میں لگ جائیں. آمین. اللہم آمین.